الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو تم پر روزے فرض کیے گئے جیسا تم سے پہلے لوگوں پہ فرض کیے گئے تھے تاکہ تمہارے اندر تقوی کی صفت پیدا ہو۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی يفقهوا قولی۔ سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العلیم الحکیم۔ میرے انتہائی قابل احترام بھائی اور بزرگوں، آج کے درس قرآن کا موضوع ہے تقویٰ کی حقیقت و اہمیت، یا روزہ کا اصل مقصد کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں خود روزے کا مقصد یہ بیان فرما دیا کہ لعلکم تتقون، یہ روزے تم پہ فرض اس لیے کیے گئے ہیں تاکہ تمہارے اندر تقویٰ پیدا ہو۔ اس آیت کریمہ کے بعد تقریباً پورا ایک رکوع اللہ تعالیٰ نے رمضان کے بارے میں ہدایات، تعلیمات اور احکامات دیے ہیں، روزے کے مسائل بتائے ہیں، اور جہاں جا کر یہ بحث مکمل ہوتی ہے وہاں پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کذالک یبین اللہ آیاتہ للناس لعلہم یتقون، اسی طرح اللہ تعالیٰ اپنی آیات انسان کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے کھول کھول کر بیان فرماتے ہیں، لعلہم یتقون، شاید کہ اس ذریعے سے وہ متقی بن جائے، ان کے اندر تقویٰ اور پرہیزگاری کی صفت پیدا ہو جائے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ماہ مبارک جو ہمیں دیا ہے، اس ماہ مبارک کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے اندر تقویٰ کی صفت پیدا ہو۔ تو تقویٰ کیا ہے، اس کی لغوی اور اصطلاحی تعریف، تقویٰ کی حقیقت اور اہمیت، اور رمضان کے مہینے اور روزے سے یہ تقویٰ کیسے حاصل ہوتا ہے، یہ عنوانات ہیں جن کے تحت میں آج اپنی بات آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ تقویٰ کے معنی لغت میں، عربی زبان میں، بچنے کے کیے گئے ہیں، اجتناب کرنا، پرہیز کرنا، دور رہنا، بچنا، اور اس سے مراد یہ ہے کہ وہ برائیاں اور وہ گناہ اور اللہ اور رسول کی وہ نافرمانیاں جو انسان کے لیے نقصان دہ ہیں، ان سے اپنے آپ کو بچانا۔ تو گویا کہ اللہ کی اطاعت و فرمانبرداری کو اختیار کرنا اور اللہ کی نافرمانی سے بچنا، یہ تقویٰ ہے۔ تقویٰ کی تعریف یہ بھی کی گئی ہے کہ ظاہر اور باطن ہر حال میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنا۔ تو گویا کہ اللہ کے سامنے جواب دہی کا جو احساس انسان کے اندر ہوتا ہے، اس احساس کا نام تقویٰ ہے، جس کی وجہ سے انسان اللہ کی نافرمانی سے اپنے آپ کو بچاتا ہے۔ اس حقیقت کو وضاحت سے بیان کرنے کے لیے حضرت عبید بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ کا وہ جواب جو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے سوال پر انہوں نے دیا تھا، یہ بہت معروف ہے. اور تقویٰ کی تعریف میں عموماً علماء اس جواب کو کوٹ کرتے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عبی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ سے سوال کیا کہ عبی یہ بتاؤ کہ تقویٰ کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ امیر المومنین کبھی آپ کو ایسا اتفاق ہوا کہ کسی سیدھے تنگ راستے کے اوپر آپ نے سفر کیا ہو اور اس کے دائیں بائیں خاردار جھاڑیوں اور کانٹوں کی باڑ لگی ہو؟ تو امیر المومنین رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ ہاں کئی دفعہ ایسا ہوا. پھر انہوں نے پوچھا کہ آپ وہاں کیا کرتے ہیں؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ وہاں اپنے دامن کو سمیٹ کر اپنے کپڑوں کو بچا کر راستے کے اوپر سیدھا چلتا ہوں تاکہ کوئی جھاڑی کوئی کانٹا میرے کپڑوں سے الجھ نہ جائے, تو اپنے آپ کو بچاتے ہوئے سمٹ کر میں چلتا ہوں. تو حضرت عبید بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ امیر المومنین بس یہی تقویٰ ہے. اس سے مراد یہ ہے کہ انسان کو اللہ تبارک و تعالی نے جس صراط مستقیم اور سوار سبیل کو اختیار کرنے کی ہدایت دی ہے, وہ صراط مستقیم جس کے لیے ہم ہر وقت اللہ سے دعا کرتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم, یہ سیدھی راہ ہے اور اس کے دائیں اور بائیں جتنے راستے ہیں, جتنی شیطان کی ترغیبات ہیں, جتنی خواہشات ہیں, دنیا کی لذتیں ہیں, دنیا کی منفعتیں ہیں, اللہ کی نافرمانیاں ہیں, فسق و فجور ہیں, یہ خاردار جھاڑیاں ہیں, یہ کانٹے ہیں جو انسان کو الجھا کر اس صراط مستقیم سے ہٹا کر دائیں اور بائیں پگڈنڈیوں کے اندر لے جاتے ہیں اور وہ پگڈنڈیاں انسان کو جہنم کی راہ پہ ڈال دیتی ہیں. تو ایک بندہ مومن اس صراط مستقیم اور سوائے سبیل پہ جب سیدھا چلتا ہے تو وہ اپنے آپ کو اللہ کی نافرمانیوں اور فسق و فجور سے بچاتے ہوئے اپنی منزل کی طرف روان رہتا ہے, اور اسی منزل کی طرف جو ہے وہ روانگی کا نام تقویٰ ہے. وہ تقویٰ وہ ذات راہ ہے جسے لے کر بندہ مومن اپنی منزل یعنی اللہ کی رضا اور اس کی جنت تک سفر کر سکتا ہے. اور حج کے موقع پر زاد راہ ساتھ رہنے کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى, کہ زاد راہ لے کر حج کے لیے نکلو. اس لیے کہ لوگ یہ سمجھتے تھے کہ یہ چیز تقویٰ کے خلاف ہے کہ آدمی حج کے لیے نکلے, اللہ کی راہ میں نکلے اور ساتھ میں بوریا بسترا اور ضرورت کی چیزیں بھی لے کر نکلے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں, یہ خلاف تقویٰ نہیں ہے, بلکہ تم زاد راہ ساتھ لے کر نکلو تاکہ راستے میں تمہیں کوئی پریشانی نہ ہو اور کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے. لیکن ساتھ ہدایت یہ فرمائی کہ فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى, یہ بات نوٹ کر لو کہ جس سفر پر تم جا رہے ہو, جو تمہاری منزل ہے, اس پر پہنچنے کے لیے جو بہترین زاد راہ ہے وہ تقویٰ ہے. اسی طرح فرمایا وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ خَيْرٌ, بہترین تقویٰ جو ہے وہ کیا ہے؟ لباس التقویٰ, تقویٰ کا لباس جو ہے وہ بہترین چیز ہے. معلوم یہ ہوا کہ تقویٰ ایسی چیز ہے جس کا تعلق انسان کی پوری زندگی سے, حتیٰ کہ لباس بھی تقویٰ والا ہونا چاہیے. یعنی لباس کے اندر اگر فخر و غرور والا لباس ہوگا, تکبر والا لباس ہوگا, نمائش والا لباس ہوگا, اور جسم کی جو ہے وہ نمائش کرنے والا اور اڑیانی والا لباس ہوگا, تو وہ خلاف تقویٰ. تو اس لیے اس سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ تقویٰ ایک ایسی صفت ہے جس کا اظہار مومن کی پوری زندگی سے ہونا چاہیے. ساری زندگی اللہ کی اطاعت و فرمانبرداری میں گزرے اور انسان اپنے اعضاء اور جوارح اور اپنے ظاہر و باطن سے اللہ کی نافرمانیوں سے بچے, اسی چیز کا نام تقویٰ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے سامنے بیٹھے ہوئے زمین کے اوپر ایک سیدھا خط کھینچا اور سیدھا خط بھیجنے کے بعد صحابہ سے سوال کیا کہ جانتے ہو کہ یہ میں نے کیا کیا؟ اس کے بعد صحابہ نے عرض کیا کہ اللہ اور اللہ کے رسول بہتر جانتے ہیں. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سیدھے خط کے دائیں اور بائیں آڑے تیڑے مختلف خطوط جو ہے وہ کھینچے جو ادھر ادھر سے آتے ہوئے اس خط کو ٹچ کرتے تھے اور پھر دائیں اور بائیں نکل جاتے تھے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ سیدھا خط جو ہے صراط مستقیم اور سواد سبیل ہے, اور یہ دائیں اور بائیں جو راستے جا رہے ہیں یہ سارے کے سارے وہ راستے ہیں جو اللہ کی نافرمانی اور بغاوت اور سرکشی اور جہنم کی رائے ہیں. تو یہاں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا کہ وہی تعلیم دی جو حضرت عبید بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو جواب دیا تھا کہ ایک مسلمان جو ہے وہ جس راستے کو اختیار کرتا ہے اس کا نام صراط مستقیم اور سواد سبیل ہے, اور وہ سیدھی راہ جو ہے اس مومن کو اپنی منزل یعنی اللہ کی رضا اور اس کی جنت کی طرف لے جاتی ہے. تو یہاں اس راستے پہ چلتے ہوئے جتنی رکاوٹیں انسان کو جو ہے وہ دائیں اور بائیں کھینچتی ہیں ان سے بچتے ہوئے اس صراط مستقیم پر چلنے کا نام تقویٰ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حفت الجنت بالمکار وحجبت النار بالشہوات. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کو پیدا کرنے کے بعد اسے مصائب اور شدائد اور تکالیف کے ساتھ ڈھانپ دیا, اور جہنم کو پیدا کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اسے لذتوں اور خواہشات سے ڈھانپ دیا. اب اگر کوئی آدمی اللہ کی رضا اور اس کی جنت کی طرف جانا چاہتا ہے, اس کو حاصل کرنا چاہتا ہے, تو یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ اس راستے پہ چلتے ہوئے مصیبتوں اور پریشانیوں سے اس کو سابقہ نہ پڑے, آزمائش اور تکلیف اس کے اوپر نہ آئے. ہاں اگر کوئی جو ہے وہ جہنم کی طرف گرنا چاہتا ہے تو اپنے آپ کو خواہشات کے حوالے کر دے, دنیا کے مزوں اور لذتوں کے پیچھے پڑ جائے, دنیا کی محبت کے پیچھے بھاگنا شروع کر دے, تو یہ راستہ اس کو سیدھا جہنم کی طرف لے کر جائے گا. تقویٰ کی یہ حقیقت جو اس وضاحت سے ہمارے سامنے آئی وہ یہ ہے کہ جو بندہ مومن اپنے ساتھ جو زاد سفر لے کر چلتا ہے اسی کا نام تقویٰ ہے. برائی سے بچنے کی استعداد کا نام تقویٰ ہے. ایک تو یہ ہے نا کہ انسان حق اور باطل اور خیر اور شر اور نیکی اور بدی کے اندر تمیز کرے. یہ تمیز انسان کیسے کرتا ہے کہ جب دل کے اندر ایمان و تقویٰ کا نور پیدا ہوتا ہے تو اس نور کی روشنی میں انسان یہ تمیز کرنے کے قابل ہوتا ہے کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے, سچ کیا ہے اور جھوٹ کیا ہے. اور تقویٰ کا مقام یہ ہے کہ اس کے ذریعے سے صرف انسان یہ تمیز ہی نہیں کرتا بلکہ اس کے ذریعے سے انسان کے نفس میں وہ قوت اور طاقت پیدا ہوتی ہے جس کے ذریعے سے وہ جس چیز کو شر سمجھتا ہے, برائی سمجھتا ہے, گناہ سمجھتا ہے, جھوٹ سمجھتا ہے, باطل سمجھتا ہے, اس کو ترک کر سکے, اور جس چیز کو وہ حق اور سچ اور خیر سمجھتا ہے اس کو وہ اختیار کر سکے. یہ قوت اور استعداد جو ہے اس کا نام بھی تقویٰ ہے. اس کو آپ اگر مثال کے ذریعے سے سمجھنا چاہیں تو انسان کا جو پورا جسم ہے اس کے اندر بھی ایک طرح کا تقویٰ موجود ہے. مثلا دیکھیں کہ ہماری جو زبان ہے اس زبان کے اندر جو ہے چکھنے کی صلاحیت ہے. اگر ہم زبان سے کوئی چیز لگاتے ہیں تو ہمیں فوری طور پر یہ احساس ہوتا ہے یہ کھٹی ہے, یہ کڑوی ہے, یہ میٹھی ہے, یہ سرد ہے, یہ گرم ہے. یہ حس ہے جو ہماری اس زبان کے اندر پائی جاتی ہے. اسی طریقے سے ہمارا جسم ہے اس کا کوئی حصہ مثلا ہمارا ہاتھ ہے, اگر اس کو ہم آگ کے قریب لے جائیں تو آگ کے قریب پہنچتے ہی ہمیں یہ محسوس ہوتا ہے, یہ احساس ہوتا ہے کہ آگے گرمی اور تپش ہے. اگر برف کو ہاتھ لگائیں تو ہاتھ لگانے سے پہلے ہی جب برف کے قریب ہاتھ پہنچتا ہے تو آگے جو ہے وہ ٹھنڈک محسوس ہوتی ہے. تو گویا کہ یہ وہ تقویٰ ہے جو ہمارے جسم کے اندر بھی پایا جاتا ہے کہ ہم جو نقصان پہنچانے والی چیزیں ہیں ان سے اپنے جسم کو اور اپنے ظاہر کو جو ہے وہ بچاتے ہیں. یہ حس ہمارے جسم کے اندر پائی جاتی ہے. حقیقی تقویٰ جو مطلوب ہے جس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پہ روزے فرض کیے, وہ تقویٰ دل کے اندر یہ احساس پیدا کرتا ہے جس کے ذریعے سے انسان بالکل اسی طریقے سے جس طرح اس دنیا کی آگ سے اور دنیا کی جو ہے وہ سردی سے اور دنیا کے اندر جو ہے وہ نقصان دینے والی چیزوں سے اپنے جسم کو بچاتا ہے، اسی طریقے سے انسان اللہ کی نافرمانی اور گناہ سے اپنے آپ کو بچائے تاکہ وہ اپنے آپ کو جہنم کے عذاب سے بچا سکے۔ یہ حس انسان کے دل کے اندر جو ہے وہ پیدا ہونی چاہیے، اور گویا کہ انسان کا دل اس قدر حساس ہو جائے کہ جب اس کو گناہ کی طرف شیطان ترغیب دے، رغبت دلائے، وسوسہ اس کے دل کے اندر ڈالے، تو فوری طور پر وہ ہوشیار اور بیدار ہو جائے۔ وَإِمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، جب تمہیں شیطان کوئی دل کے اندر غلط خیال پیدا کرے، کوئی وسوسہ ڈالے، تمہیں گمراہ کرنا چاہے، تو فوری طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ طلب کرو۔ یہ دل انسان کا جو ہے اس کے اندر اگر ایمان کا نور موجود ہو اور دل مومن کا جو ہے وہ بالکل ایک صاف اور شفاف آئینے کی طرح ہوتا ہے، اس آئینے میں جب وہ بندہ مومن اللہ کی نافرمانی کے انجام کو دیکھتا ہے تو فوری طور پر اپنے آپ کو اس گناہ سے اس طرح پیچھے کھینچتا ہے جس طریقے سے وہ دنیا کی آگ سے اپنے جسم کو بچاتا اور پیچھے کھینچتا ہے۔ یہ کیفیت انسان کے اندر پیدا ہوتی ہے جس کا نام تقویٰ ہے۔ اس کا مثال کے طریقے سے سمجھنا چاہے تو سیدنا یوسف علیہ السلام اللہ کے پیغمبر ہیں، برائی کی دعوت دی جا رہی ہے، پکڑ کر کھینچا جا رہا ہے اس برائی کی طرف، لیکن آپ اس سے دور بھاگ رہے ہیں۔ یہ ان کے اندر تقویٰ کی صفت اپنے کمال درجے کے اندر موجود تھی کہ اللہ کے خوف اور اس کے سامنے جواب دہی کے احساس کی وجہ سے وہ اس برائی سے جو ہے وہ دور بھاگ رہے ہیں۔ بعض اوقات یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک مومن اور متقی اور محسن انسان جو ہے اس سے بھی غلطی سرزد ہو جائے، یہ نہیں، یہ مطلوب نہیں ہے کہ جو شخص متقی بن گیا، جو پرہیزگار بن گیا، جس کے دل کے اندر تقویٰ کی صلاحیت پیدا ہو گئی، اب اس سے غلطی سرزد نہیں ہوگی، یہ تو ممکن نہیں ہے۔ انبیاء علیہ السلام کے علاوہ کوئی انسان جو ہے وہ معصوم نہیں ہے، انسان سے غلطی سرزد ہو سکتی ہے، لیکن جس انسان کے اندر، جس بندہ مومن کے اندر ایمان اور تقویٰ کی صفت پیدا ہوگی، جب اس سے غلطی سرزد ہوگی، وہ اس صراط مستقیم اور سواد سبیل سے کہیں پھسل جائے گا تو فوری طور پر وہ شیطان کے شر سے اللہ کی پناہ مانگے گا، استغفار کرے گا، اور اس کے دل کے اوپر اس غلطی اور گناہ کی وجہ سے جو دبا لگ چکا ہے فوراً اللہ سے استغفار کرے گا، ندامت کے آنسو بہائے گا اور اس داغ اور دبے کو صاف کر دے گا، اپنے دل کے شیشے کو پھر جو ہے وہ ایک دفعہ بالکل شفاف بنا لے گا۔ یہی وہ بات تھی کہ جب آدم علیہ السلام کو اپنی غلطی کا احساس ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں منع فرمایا تھا ولا تقربوا هذه الشجرة، اس درخت کے قریب نہ بیٹھنا، فنسی آدم، فرمایا کہ آدم بھول گئے اللہ کی نصیحت کو، اور جب بھول گئے اور اس درخت کو کھا بیٹھے جس سے اللہ نے منع کیا اور روکا تھا، تو فوراً اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ یہ وہ صفت ہے جو مومنین سے مطلوب ہے کہ جب ان سے غلطی سے سرزد ہو جائے تو فوراً اللہ کی طرف رجوع کریں۔ اس کے مقابلے میں شیطان کا رویہ یہ تھا کہ ابا استکبر وکان من الکافرین، اس نے تکبر کیا، اور بعض علماء نے لکھا ہے کہ سب سے پہلا گناہ اور سب سے پہلے اللہ کی جو نافرمانی کی گئی وہ تکبر ہے۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تکبر کرنے والا انسان جنت میں داخل نہیں ہو سکتا، حتیٰ کہ اگر اس کسی انسان کے دل کے اندر رائی کے برانے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا، کبر ہوگا، غرور ہوگا، گھمنڈ ہوگا، بڑائی کا احساس ہوگا، تو فرمایا کہ وہ جنت کے اندر داخل نہیں ہو سکتا۔ تو یہاں سے یہ بات ہمارے سامنے آئی کہ تقویٰ اگر انسان کے دل کے اندر پیدا ہو تو پھر انسان سے غلطی سرزد ہو جائے گی تو فوراً اللہ کی طرف رجوع کرے گا۔ مثلا ہمیں مثال ملتی ہے، ایک صحابی ہیں حضرت معاذ اسلمی رضی اللہ تعالی عنہ، ان سے غلطی سرزد ہوئی، زنا کر بیٹھے، جو ہی احساس ہوا کہ میں نے اللہ اور رسول کی نافرمانی کر دی اور قیامت کے دن میں اللہ کو کیا منہ دکھاؤں گا، فوراً اٹھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر اپنے گناہ کے بارے میں بتایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے یہ غلطی سرزد ہوئی ہے, میں اس کا اعتراف کرتا ہوں, اے اللہ کے رسول مجھے سزا دے کر اس گناہ سے پاک کر دیجئے تاکہ میں آخر میں جب اللہ کے حضور حاضر ہوں تو میں اس گناہ کا دبا اور داغ جو ہے اپنے اوپر لے کر اللہ کے سامنے نہیں جا سکتا. یہ شرمندگی اور یہ ندامت کس چیز نے دلائی؟ اس زندہ اور بیدار شعوری ایمان اور تقوی ہی نے ان کے اندر یہ احساس پیدا کیا کہ جو غلطی ہو گئی ہے, جس کی معافی تلافی کی صورت یہ ہے کہ اس کے لیے جو شرعی حد ہے اس کو نافذ کروایا جائے, اور خود جا کر اس کا تقاضا کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے. جب ان کے اوپر یہ حد نافذ کر دی گئی اور ان کو سزا دے دی گئی, تو ان کے اس انجام کو دیکھتے ہوئے کسی شخص نے ان کے بارے میں کوئی نازیبا الفاظ زبان سے نکال دیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ سنے تو آپ نے فرمایا کہ تم کیا کہتے ہو, ایسی ایسی باتیں اس شخص کے بارے میں کہتے ہو, اس شخص نے جو توبہ کی ہے اگر اس توبہ کو سارے اہل مدینہ کے اوپر بانٹ دیا جائے تو سب کے لیے کفایت کرے. یہ ہے بندہ مومن کی شان, اور یہ کیفیت اسی انسان کو حاصل ہو سکتی ہے جو اللہ پر شعوری ایمان اور یقین رکھتا ہو اور اس کے دل کے اندر تقویٰ کی صفت موجود ہو. ورنہ انسان کیا ہوتا ہے, اگر یہ تقویٰ نہیں ہے, ایمان نہیں ہے, شعور نہیں ہے, تو پھر تو انسان گناہ کیے چلے جاتا ہے. اور حال یہ ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر وہ دل اس کے اوپر ہر گناہ سے سیاہ داغ جو ہے وہ پڑتا جاتا ہے, حتیٰ کہ وہ دل جو ہے وہ سیاہ ہو جاتا ہے, اور پھر خیر اور شر اور غلط اور صحیح اور سچ اور جھوٹ کی تمیز ہی نہیں ہو سکتی. ہوتا ہے نا بعض اوقات ہم کوشش کرتے ہیں کسی کو توجہ دلاتے ہیں, بھائی نماز پڑھ لو, بھائی برائیوں کو چھوڑ دو, بھائی گناہوں کو چھوڑ دو, یہ فلمیں چھوڑ دو, یہ فحاشی اور رویانی سے باز آ جاؤ. ٹک سے مس نہیں ہوتے بندے, مسئلہ کیا ہوتا ہے, اس گناہوں کی زندگی کے اندر انہوں نے اپنے آپ کو ڈال کر اپنے دل کو اس قدر سیاہ کر دیا ہے کہ اللہ فرماتا ہے ان کے دلوں کے اوپر وہ سیاہی اور محل جب جاتی ہے کہ پھر کیا ہوتا ہے, اس کے نتیجے میں ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ, دلوں پہ مورے لگ جاتی ہیں, آنکھوں اور کانوں کے اوپر پردے پڑ جاتے ہیں. اللہ اس حال سے ہر مسلمان اور مومن کو اور مجھے اور آپ کو بچائے. تو میرے بھائیو, اسے ایک اور نتیجہ ہمارے سامنے آتا ہے کہ انسان کی اصلاح اور بگاڑ کا سارا دارومدار انسان کے دل کے اوپر ہے. اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا التقوی ہاہنا, تقوی کا مقام, پرہیزگاری کا مقام, شعوری ایمان کا مقام یہ دل ہے. لیکن ایمان کی تعریف کیا ہے؟ اقرار باللسان و تصدیق بالقلب, یعنی خالی زبان کا اگر کوئی اقرار کرے گا, اعلان کرے گا. منافقین کے بارے میں قرآن میں آتا ہے کہ اذا جاء المنافقون قالوا نشهد انك رسول الله, یہ منافقین آپ کے پاس آ کر کہتے ہیں نشهد, ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. یہ گواہی کس چیز سے دے رہے ہیں؟ زبان سے دے رہے ہیں. واللہ یعلم انك لرسول, اللہ ارشاد فرماتے ہیں اللہ خوب اچھی طرح جانتا ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. واللہ یشهد, ایک گواہی تو یہ دیتے ہیں, دوسری گواہی خدا دیتا ہے. واللہ یشهد, اللہ اس بات کی گواہی دیتا ہے, ان المنافقین لکاذبون, یہ منافقین جھوٹ کہہ رہے ہیں. کیا جھوٹ تھا وہ؟ تو کہہ رہے تھے کہ آپ اللہ کا رسول ہیں, یہ تو جھوٹی بات تو نہیں تھی. جھوٹ یہ تھا کہ جو بات وہ زبان سے کہہ رہے تھے ان کا دل اس کی تصدیق نہیں کر رہا تھا. تو دل کی تصدیق ہی کا نام ایمان ہے, وہ تصدیق بالقلب. اور اگر اس ایمان کا مقام اور تقویٰ کا مقام دل ہے تو باقی جو برائیاں اور فسق و فجور ہیں اس کا مقام بھی یہ دل ہے. مثلا آپ دیکھیں کہ نفاق ایک مرض ہے, تو فرمایا کہ فی قلوبہم مرض, وہ مرض ان کے دلوں کے اندر ہے, یہ دل کے مریض ہیں, یہ دل کے بیمار ہیں. اس نفاق کی وجہ سے ان کے دل جو ہے وہ سیاہ ہو چکے ہیں. اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الا وان فی الجسد مضغہ اذا صلحت صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ الا وهی القلب, رواہ بخاری. بخاری شریف کی یہ حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خوب اچھی طرح سن لو اور آگاہ ہو جاؤ کہ انسان کے اس جسم کے اندر گوشت کا ایک لوتھڑا ہے, اور اگر وہ سدھر جائے, سنور جائے, اس کا تزکیہ ہو جائے, اس کی اصلاح ہو جائے, تو پورے جسم و جان اور ساری زندگی کی اصلاح ہو جاتی ہے. اگر اس کے اندر بگاڑ پیدا ہو جائے تو پوری زندگی اور تمام اعمال بگڑ جاتے ہیں. فرمایا وہ دل ہے. اسی دل کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَإِنَّهَا لَا تَعْمَ الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَ الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ. فرمایا کہ آنکھیں اندھی نہیں ہوتی بلکہ کیا ہوتا ہے کہ وَلَكِنْ تَعْمَ الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ, بلکہ وہ دل اندھے ہو جاتے ہیں جو سینوں کے اندر ہوتے ہیں. یہ دل اندھے ہو جاتے ہیں. دل کیسے اندھا ہوتا ہے, دل کیسے مردہ ہوتا ہے؟ میں نے آپ سے عرض کیا نا کہ جب انسان گناہ کرتا ہے اس کے اوپر سیاہ داغ پڑتا ہے, وہ داغ پڑتے 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 پھر دل جو ہے وہ سیاہ ہو جاتا ہے, اندھا ہو جاتا ہے, مردہ ہو جاتا ہے. اللہ ارشاد فرماتے ہیں لہم قلوب, جو خدا کے باغی اور نافرمان اور فساق اور فجار منافقین اور کفار اور مشرقین لوگ ہیں. فرمایا لہم قلوب لا یفقهون بها, دل تو ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے دیے ہیں لیکن اس دل سے وہ فہم و فراست کی جو استعداد ہے وہ اس کے اندر باقی نہیں رہی. لا یفقهون بها, وہ حق کو سمجھ نہیں سکتے. تفقہ سمجھ بوجھ جو ہے اس کی صلاحیت اس کے اندر سے ختم ہو چکی ہے. وَلَهُمْ آئِنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا, ان کے بھی آنکھیں ہیں لیکن ان آنکھوں سے وہ نہیں دیکھ پاتے. بھئی وہ اپنی خواہش نفس کے لیے ہر چیز ان کو نظر آتی ہے, بڑی نمایاں نظر آتی ہے. دنیا کی لذتوں کے لیے دوڑتے ہیں, ان کے پیچھے لگے ہوئے ہیں, دنیا کی محبت میں غرق ہیں, سب کچھ ان کو نظر آتا ہے لیکن حق اور سچ ان کو نظر نہیں آتا ان آنکھوں سے, اس آنکھ کے اوپر پردے پڑ جاتے ہیں. وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يُبْصِرُونَ, وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا, ان کے کان ہیں لیکن حق بات وہ نہیں ان کانوں سے سن سکتے اور وہ دل و دماغ تک نہیں پہنچتی وہ بات. اولئک الانعام, فرمایا یہ جانوروں کی طرح ہیں, بلہم اضل, بلکہ ان سے بھی گئے گزرے ہیں. اولئک هم الغافلون, یہ وہ لوگ ہیں جو غفلت میں پڑے ہوئے ہیں, ان کو اپنے انسان ہونے کا احساس اور شعور ہی نہیں. تو میرے بھائی اور بزرگوں, جب یہ بات ہمارے سامنے آئی کہ ہماری اصلاح اور بگاڑ کا سارا دارمدار ہمارا دل ہے, تو اس دل کے اندر جو تقوی کی صفت ہوتی ہے جس کے ذریعے سے انسان اللہ کی اطاعت و فرمانبرداری کو اختیار کرتا ہے اور اللہ کی نافرمانی سے اپنے آپ کو بچاتا ہے, اگر یہ کیفیت انسان کے اندر ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالی اسے ہدایت کے راستے پہ لگاتا ہے, شرح صدر عطا فرماتا ہے اور خیر اور بلائی کے لیے اس کا سینہ کھل جاتا ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں من یرید اللہ ان یهدیہ یشرح صدرہ للاسلام, اللہ جس کو خیر سے اور بلائی سے نوازنا چاہتے ہیں اسلام کے لیے, یعنی اللہ اور رسول کی اطاعت و فرمانبرداری کے لیے, اس کا سینہ جو ہے وہ کھل جاتا ہے. لیکن اس کے مقابلے میں دوسرا منظر ہمارے سامنے یہ رکھا گیا کہ ومن یرید ان یضلہ یجعل صدرہ ضیقا حرجا کانما یصعد فی السماء, فرمایا کہ جب کسی انسان کو گمراہ کر دیا جاتا ہے اس لیے کہ اس نے گمراہی کے راستے کو ہی اپنے لیے منتخب کر لیا ہے, خواہشات نفس کے پیچھے پڑا ہوا ہے, تو فرمایا کہ پھر اس گمراہ شخص کو اس کا دل جو ہے وہ اس قدر تنگ ہو جاتا ہے کہ جب اسے اللہ اور رسول کی اطاعت و فرمانبرداری کی طرف, دین کے کسی تقاضے کی طرف دعوت دی جاتی ہے تو فرمایا کأنما یصعد فی السماء, پھر گویا کہ آپ نے اسے یہ حکم دے دیا کہ آسمان پہ چڑھو, بہت بڑا پہاڑ اور طوفان اس کے سامنے آ جاتا ہے. وہ دیکھیں یہ نماز بظاہر کوئی اتنا مشکل عمل نہیں ہے لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جن لوگوں کے دل جو ہیں ان کے اوپر کفل چڑھے ہوئے ہیں اور ان کے اوپر برائیوں اور گناہوں کا میل جم چکا ہے اور وہ سیاہ ہو چکے ہیں اور ان پر مورے لگ چکی ہیں, ایسے لوگوں کو جب نماز کے لیے کہا جاتا ہے تو اللہ فرماتا وَإِنَّهَا لَكَبِيرًا, وہ نماز ان کے لیے انتہائی بھاری اور مشکل ہو جاتی ہے. کیوں؟ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ, سوائے ان لوگوں کے جن کے دلوں میں خشوع پایا جاتا ہے. اس لیے کہ یہ خشوع تو مومنین کی صفت ہے, الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ, وہ اپنی نمازوں کے اندر خشوع اختیار کرتے ہیں, ان کے دل اس نماز کے اندر مطمئن ہوتے ہیں, ان کو قلبی اور ظاہری اور باطنی سکون اور اطمینان اللہ کی یاد کے اندر نصیب ہوتا ہے. لیکن اس کے مقابلے میں فساق اور فجار جو ہیں ان کو نہ صرف اس نماز کے اندر جو ہے اطمینان اور امن اور سکون نہیں ملتا بلکہ بے چینی کی کیفیت ہوتی ہے اور یہ نماز ان کے لیے انتہائی بھاری اور مشکل ہو جاتی ہے۔ میرے بھائی اور بزرگوں، جب تقویٰ کی یہ چند مثالیں ہمارے سامنے آ گئی ہیں، اب میں آپ کے سامنے اس ساری گفتگو کا جو خلاصہ ہے وہ رکھنا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ یوں سمجھ لیجئے کہ تقویٰ کی جو صفت ہمارے سامنے آئی، اگر مثال کے ذریعے سے ہم اس کو سمجھنا چاہیں کہ یہ تقویٰ ہمارے اندر ہے یا نہیں ہے، تو وہ بالکل ایسے ہی ہے کہ جس طریقے سے ہم زہر سے، آگ سے، سردی سے، ان نقصان دہ چیزوں سے اپنے جسم کو بچاتے ہیں، اسی طریقے سے ہم اپنے آپ کو گناہ سے بچائیں، تو اسی استعداد اور صلاحیت کا نام، جس کی بنیاد پہ ہم اپنے آپ کو اس طرح گناہ سے بچاتے ہیں جس طرح جسم کے لیے نقصان دہ چیزوں سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں، تو اسی صلاحیت اور استعداد کا نام جو ہے وہ تقویٰ ہے۔ تو گویا کہ عقیدہ اور عمل کی اصلاح، اللہ تعالیٰ کی عبادت اور رسول کی اطاعت سے دل کے آئینے میں وہ نور پیدا ہوتا ہے جسے بندہ مومن خیر و شر، حق اور باطل میں تمیز کرتا ہے۔ اسے اس نور کو قرآن نے نور ہدایت قرار دیا ہے، اور اس سے خیر اور حق کو اختیار کرنے اور شر اور باطل کو چھوڑنے کی استعداد حاصل ہوتی ہے، اور اسی استعداد کا نام تقویٰ ہے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے اشعار میں قلب و نظر اور روح کی اسی پاکیزگی اور استعداد کی بڑی پیاری اور حسین منظر کشی کی ہے۔ اقبال فرماتے ہیں، فساد قلب و نظر ہے فرنگ کی تہذیب، فساد قلب و نظر ہے فرنگ کی تہذیب کہ روح اس مدنیت کی رہ سکی نہ عفیف، اور رہے نہ روح میں پاکیزگی تو ہے نہ بیت، رہے نہ روح میں پاکیزگی تو ہے نہ بیت، ضمیر پاک و خیال پاک و ذوق لطیف۔ یعنی جب یہ روح یہ پلید ہو جائے، یہ مردہ ہو جائے، یہ مر جائے، اس کے اوپر گناہوں کا میل چڑھ جائے، تو پھر انسان کا ضمیر مر جاتا ہے اور اس کے اندر خیالات کی پاکیزگی جو ہے وہ بھی ختم ہو جاتی ہے، اور ذوق لطیف بھی پھر اسے حاصل نہیں رہتا۔ اب میں تقویٰ کی تشریح اور وضاحت کے بعد یہ بات آپ کے سامنے واضح کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو روزوں کی کا مقصد یہ بیان فرمایا کہ اس سے تقویٰ پیدا ہوتا ہے، تو یہ روزے کے ذریعے سے یہ تقویٰ انسان کے اندر کیسے پیدا ہوتا ہے، کیسے اسے نشو نما ملتی ہے؟ انسانی نفس کی تین حالتیں قرآن کریم کے اندر بیان کی گئی ہیں، نفس امارہ، نفس لوامہ اور نفس مطمئنہ۔ نفس امارہ وہ ہے جس کے بارے میں قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، وَإِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي۔ انسان کا جو نفس امارہ ہے وہ اس کو ہمیشہ لذتوں کی طرف، خواہشات کی طرف، خدا اور رسول کی نافرمانیوں کی طرف اور برائی کی طرف جو ہے وہ اسے مائل کرتا رہتا ہے۔ انسان کا نفس لوامہ وہ ہے جس کی اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی ہے، وَلَا أُقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَةِ۔ نفس لوامہ وہ ہے کہ جو انسان کو برائی کرنے پر ملامت کرتا ہے، اندر سے اس کو جھنجھوڑتا ہے، ہلاتا ہے، نادم کرتا ہے اس کو، اور خیر اور بھلائی پر اس کو ابارتا اور اکساتا ہے۔ اور نفس مطمئنہ وہ ہے جس کو اللہ کی اطاعت اور فرمانبرداری اور عبادات سے لذت حاصل ہوتی ہے، سرور حاصل ہوتا ہے، سکون ملتا ہے، اور اسی نفس مطمئنہ کی وہ کیفیت بیان کی گئی کہ آخرت میں یہ نفس مطمئنہ والے لوگ جو ہیں ان سے کہا جائے گا، یا یہ تو النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیہ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ اس کا مقام جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالی کے خاص الخاص بندوں میں شمار ہوتا ہے، اور اللہ کی رضا اور اس کی جنت اس کا مقام اور ٹھکانہ ہوگا۔ تو دیکھیں تو نفس امارہ یعنی انسان کے اندر جو خواہشات پیدا ہوتی ہیں، جو انسان کو رائے راست سے ہٹاتی ہیں اور گمراہ کرتی ہیں، ان کی تین بڑی اقسام ہیں۔ ایک ہے کھانے پینے کی خواہش، دوسرا ہے آرام اور سکون کی خواہش،
اور تیسرا ہے جنسی لذت کی خواہش. اور یہ ساری خواہشات ایسی ہیں جو انسان کی طبیعت کے اندر, اس کی جبلت کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے ودیت کر دی ہیں اور پیدا کر دی ہیں. یہ انسان کی خواہشات بھی ہیں اور انسان کی ضرورت بھی ہے, لیکن ان خواہشات کو روزہ کیسے کنٹرول کرتا ہے, اعتدال کی راہ پہ لاتا ہے اور ان کو شریعت کا پابند بناتا ہے. دیکھیں ایمان کی تعریف ہی حدیث کے اندر یہ بیان کی گئی, لا یؤمن احدکم حتی یکون حواہ تبلما جئت بہ او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم. تم میں سے کوئی مومن ہو ہی نہیں سکتا, ایمان اور تقویٰ کے مقام کو پا ہی نہیں سکتا جب تک اپنی خواہشات کو اس دین کے اور شریعت کے تابع نہ کر دے جو میں لایا ہوں, جیسا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. اور سید مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ایمان حقیقی کا مرتبہ یہ ہے کہ آدمی کا نفس وہی چاہنے لگے جو خود خدا چاہتا ہے, اور اس چیز کو ناپسند کرنے لگے جسے خود خدا ناپسند کرتا ہے. تو ایمان حقیقی کا یہ وہ معیار ہے جو ہمارے سامنے آتا ہے. اب روزہ ان خواہشات کو جو ہے وہ کنٹرول کر کے اللہ کی اطاعت و فرم و برداری کے راستے پہ انسان کے نفس کو لگاتا ہے. اب آئیے ہم تھوڑی دیر کے لیے رمضان المبارک کا جو خیر و برکت کا مہینہ آنے والا ہے, جس کو علماء نے تقویٰ کی درسگاہ اور تربیت گاہ قرار دیا ہے, تھوڑی دیر کے لیے ہم اس رمضان کی درسگاہ اور تربیت گاہ کا جائزہ لیتے ہیں کہ اس سے ہمیں کس طریقے سے جو ہے وہ تقویٰ حاصل ہوتا ہے, اور یہ خواہشات جو انسان کو گمراہ کرنے والی ہیں ان کو روزہ کس طریقے سے کنٹرول کرتا ہے. دیکھیں تربیت گاہ اور درسگاہ جو ہوتی ہے اس میں جو مقاصد ہوتے ہیں ان مقاصد کو سامنے رکھ کر تربیت دی جاتی ہے. مثلا اگر مجاہدین کے لیے ایک تربیتی کیمپ لگایا جائے گا تو ان کو جہاد کے قواعد و ضوابط و رسول اور جنگی اسلحہ استعمال, جہادی اسلحہ استعمال کرنے کی تربیت دی جائے گی. اگر کسی فوج کے لیے ٹریننگ سینٹر قائم کیا جائے گا تو فوج کے قواعد و ضوابط اور ان کے اصول اور قوانین اور طریقہ کار پہ عمل کرنے کی تربیت دی جائے گی. اگر ایک ڈرائیونگ لائسنس کے لیے, اس کے حصول کے لیے کسی مقام پہ کوئی ادارہ قائم کیا جائے گا تو وہاں ڈرائیونگ کے قواعد و ضوابط جو ہیں ان کی تعلیم و تربیت دی جائے گی. تو اللہ تبارک و تعالی نے یہ جو غیر معمولی ایک تربیتی کیمپ پورے ایک مہینے کے لیے مسلمانوں کو قائم کرنے کا حکم دیا, جس کے لیے آپ دیکھیں تو کہیں سے ٹی وی اور ریڈیو اور دوسرے ذرائع ابلاغ کے ذریعے سے کوئی اعلان نہیں ہوتا, بلکہ رمضان کا مہینہ آتا ہے تو پوری اسلامی سوسائٹی اور تمام مسلمان معاشرے جو ہیں ان کی کایا پلٹ جاتی ہے, اور وہ سارے کے سارے ایک نئے نظام کے اندر جو ہے وہ اپنے آپ کو داخل کر لیتے ہیں. اب اس نئے نظام میں اگر ہم دیکھیں تو انسان کی پوری زندگی گزارنے کا جو عمل ہے اس کے اندر ایک تبدیلی رونما ہوتی ہے. کھانے پینے کے اوقات اور طور طریقے جو ہیں اور معمولات جو ہیں وہ بدل جاتے ہیں. اب دیکھیں اور انسان کے اندر جو کھانے پینے کی خواہش ہے یہ اس کی ضرورت بھی ہے, لیکن اس معاملے میں اسلام کی ہدایت یہ ہے کہ وہ کھانا سنت طریقے کے مطابق کھائے, پیٹ کے تین حصے کیے جائیں, ایک حصہ کھانے کے لیے, ایک حصہ سانس کے لیے اور ایک حصہ پانی کے لیے مخصوص کیا جائے. لیکن جب یہ کھانے پینے کو ضرورت کے بجائے خواہش میں اور دنیا کی لذتوں اور دنیا کے مزوں کے پیسے انسان لگا دیتا ہے تو پھر حلم مزید کی جو ہے وہ طلب اور تڑپ ہوتی ہے, خوب سے خوب تر کی جستجو ہوتی ہے, اور انسان دنیا کے مزوں کے پیچھے یوں بھاگتا ہے کہ وہ اچھے سے اچھا کھانا بھی کھا لے گا تو پھر بھی اس کی طبیعت جو ہے وہ سیر نہیں ہوگی. لیکن اس معاملے میں اسلام کی ہدایت یہ ہے کہ جو کچھ اللہ تبارک و تعالی دے کھانے کے لیے اس کے اوپر انسان قناعت اختیار کرے. یہ بھوک اور پیاس انسان کی ضرورت ہے اور اس کی خواہش بھی ہے. روزہ اس بھوک اور پیاس کی خواہش کو کس طریقے سے کنٹرول کر کے اس کے اندر اعتدال پیدا کرتا ہے. آپ دیکھیں آپ سحری کھا رہے ہیں اور اللہ اکبر کی آواز آئی, فوری طور پر آپ نے کھانے پینے سے ہاتھ روک دیا. افطاری کا وقت قریب آ گیا, آپ کے سامنے انواع و اقسام کے کھانے رکھے ہوئے ہیں لیکن کسی کھانے کی طرف آپ ہاتھ نہیں بڑھاتے, کوئی چیز لے کر آپ نہیں کھاتے. بھوک پیاس آپ کو ستا رہی ہے لیکن کچھ بھی آپ کھا بھی نہیں رہے ہیں. حتیٰ کہ آپ اگر محنت مشقت اور مزدوری کر کے تکلیف اٹھا کر دین کو گھر آتے ہیں، آپ تنہا ہیں اپنے گھر کے اندر کمرے کے اندر اور آپ کو سخت بھوک اور پیاس سٹا رہی ہے، لیکن آپ نہ کچھ کھاتے ہیں اور نہ پیتے ہیں، تو اپنے آپ سے ایک سوال کیجیے کہ میں ایسا کیوں کرتا ہوں؟ تو اس سوال کا آپ کو کیا جواب ملے گا؟ اس سوال کا جواب یہ ملے گا کہ میں ایسا اس لیے کرتا ہوں کہ رمضان میں میرے رب نے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کھانے پینے سے منع کر دیا اور روک دیا، اور وہ چیزیں جن کو اللہ نے حلال قرار دیا وہ حلال کھانے بھی اللہ نے رمضان کے دنوں میں کھانے سے روک دیا. یہی بات ہے. اور دوسری بات جو یہاں ہے وہ یہ ہے کہ میں اس لیے کھاتا پیتا نہیں ہوں کہ اگرچہ میں تنہا ہوں لیکن میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے. یہ وہ تصور ہے جو تمام عبادات کے ذریعے سے اللہ یہ چاہتا ہے کہ بندہ مومن کے دل و دماغ کے اندر رچ بس جائے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. مثلا نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم اللہ کی عبادت کیسے کرو؟ ان تعبد اللہ، تم ایسے اللہ کی عبادت کرو کہ انک تراہ، جیسا کہ تم اسے دیکھ رہے ہو. یہ نہیں فرمایا کہ تم اسے دیکھ رہے ہو، فرمایا جیسا کہ تم اسے دیکھ رہے ہو. یہ تصور کرو. فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ، اگر تم اسے نہیں دیکھ سکتے، نہیں دیکھ رہے، فَإِنَّهُ يَرَاكَ، وہ تو تمہیں دیکھ ہی رہا ہے. اس تصور کے ساتھ بندہ اللہ کی عبادت کرے، ہر عبادت کرے، صرف روزہ ہی نہیں، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ میری ہر حرکت کو دیکھ رہا ہے. آپ نے دیکھا کہ یہ کیفیت روزے کے ذریعے سے انسان کے اندر کس قدر پیدا ہوتی ہے کہ ایک گناہگار، ایک فاسق اور فاجر انسان جو آگے پیچھے نماز بھی نہیں پڑھتا، آپ دیکھیں کہ اس کو کہ رمضان میں بالکل تنہائی میں وہ کسی کھانے کی چیز کی طرف ہاتھ نہیں بڑھاتا، کوئی چیز اٹھا کر کھا پی نہیں لیتا، بلکہ اس قدر انسان احتیاط کرتا ہے کہ جب وہ وضو کر رہا ہوتا ہے تو وضو کا پانی جو ہے منہ میں جب ڈالتا ہے تو کلی کرتا ہے، غرارہ نہیں کرتا کہ مبادہ کوئی پانی کا قطرہ میرے حلق سے نیچے نہ چلا جائے. میرے بھائیو ذرا سوچو دو منٹ کے لیے کہ اس پانی کے قطرے کو حلق سے نیچے جاتے ہوئے خدا کے سوا کوئی دیکھ سکتا ہے؟ یہ اتنی سخت پرہیز اور احتیاط انسان کر رہا ہے، کس بنیاد پہ کر رہا ہے؟ کہ اللہ دیکھ رہا ہے. اسی چیز کا نام تقویٰ ہے کہ انسان اپنی پوری زندگی گزارتے ہوئے اس شعور اور احساس کے ساتھ زندگی بسر کرے کہ اللہ دیکھ رہا ہے. اور میرے بھائیو کھانے پینے کے معاملے میں یہ احساس کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اس سے ہمیں یہ درس ملتا ہے، اس سے ہمیں یہ تربیت ملتی ہے اور اس سے ہمیں یہ فائدہ ملتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس روزے کے ذریعے سے ہمیں اس تربیتی کیمپ سے گزارنا چاہتا ہے جس میں ہم نے یہ تربیت حاصل کی کہ جس رب کے حکم کی اطاعت کرتے ہوئے ہم نے رمضان کے مہینے میں حلال چیزوں کو بھی چھوڑ دیا، اس لیے کہ وہ حلال چیزیں کھانے سے اللہ نے منع کر دیا، اب رمضان کا مہینہ ختم ہو جائے تو کم از کم ہم حرام سے تو پرہیز کریں. جو انسان رمضان کے مہینے میں خدا کی حلال چیزوں کو بھی اللہ کے حکم کی اطاعت کرتے ہوئے چھوڑ دے اور رمضان کے بعد وہ خدا کی حرام کی چیزوں سے باز نہ آئے، بتائیے اس نے رمضان سے کیا تربیت حاصل کی؟ یہی وجہ ہے کہ ہم نے رمضان کے مقصد کو نہیں سمجھا اور ہماری زندگیوں کے اندر کتنے رمضان آئے اور گزر گئے لیکن ہماری زندگیوں کے اندر کوئی تبدیلی نہیں ہے. رمضان کا مہینہ ختم ہو گیا، مسلمان رشوت خور بھی ہے وہ جو روزہ رکھنے والا تھا، مسلمان سود خور بھی ہے، مسلمان حرام خور بھی ہے، مسلمان ڈاکے اور چوریاں بھی کرتا ہے، مسلمان بدیاتی اور خیانتی بھی خیانت بھی کرتا ہے، مسلمان ناحق ظلم اور زیادتی کے ذریعے سے دوسروں کے مال بھی ہڑپ کرتا ہے، مسلمان وراثت کے جو ہے وہ تقسیم کے اندر جو ہے وہ گپلے کرتا ہے، الغرض کہ مختلف ہیلوں اور بانوں سے یہ خواہشات نفس کو پورا کرنے کے لیے حرام کے تمام راستوں کو اختیار کرتا ہے جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے حرام سے روکا اور منع کیا. جہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزے کے احکامات کی تکمیل کی اس کے بعد وہ نشاد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، باطل طریقوں سے ایک دوسرے کے مال ہڑپ مت کرو. معلوم یہ ہوا کہ اگر تقویٰ پیدا ہوگا تو پھر انسان حرام کے قریب نہیں جائے گا. جس انسان نے رمضان کے اندر اتنی احتیاط کی کہ اس نے ایک پانی کا قطرہ حلق سے نہیں نیچے جانے دیا، اب وہ سود کھا رہا ہے، وہ رشوتیں کھا رہا ہے، وہ حرام خوریاں کر رہا ہے، تو بتائیے اس نے رمضان سے کیا حاصل کیا؟ ایسے روزہ داروں کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کتنے روزہ دار ایسے ہیں جن کو دن کی بھوک پیاس کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوتا، کچھ ان کے پلے نہیں پڑتا. حضور فرماتے ہیں کہ جس نے جھوٹ بول کر اس کے اوپر عمل کرنا نہ چھوڑا، اللہ تعالیٰ کو اس کی بھوک پیاس کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اللہ نے بھوک پیاس کے لیے تھوڑا ہی روزہ فرض کیا ہے کہ تم مطلب اللہ کے خزانے میں نعوذ باللہ کوئی کمی ہو گئی تھی رمضان کے مہینے میں تم کھانا پینا چھوڑ، بلکہ چھوڑتے کہاں ہیں مسلمان؟ ہمارے روزے کا حال تو یہ ہے کہ کسی نے کتنی پیاری بات کہی ہے اور یہ بالکل ہماری کیفیت ہے. سحری اتنا کھاتے سنو طریقہ میں آپ کے سامنے بیان کر دیا, اس طریقے سے کھائیں اتنا کھائیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس چیز کو انسان برتا ہے اس میں سب سے بری چیز پیٹ کا, جس کو انسان سب سے زیادہ برتا ہے. ہمارا حال یہ ہے کہ سحری کھاتے ہیں اتنا کہ زور تک تو ڈکار آتے رہتے ہیں, اس کے بعد اثر کے بعد مغرب تک جو مطلب یہ ہے کہ وہ چٹ پٹے کھانے اور مشروبات اور عصیرات اور دوسری چیزیں جو بنتی رہتی ہیں ان کی خوشبو کے اوپر گزارا ہوتا رہتا ہے, اور اللہ اللہ صلی اللہ تاریخ کا مقصد آ جاتا ہے. جبکہ روزے کا یہ مقصد نہیں ہے, روزے کا مقصد یہ ہے کہ بھوک اور پیاس کا احساس ہو. یہ احساس ہم ہونے ہی نہیں دیتے. لیکن میرے بھائیوں اور بزرگوں, اس چیز کا جو فائدہ ہمیں حاصل ہوا رمضان کے ذریعے سے, جو تربیت ہم نے پائی, کھانے پینے کے اندر جو احتیاط ہم نے کی, کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں کھانے سے روک دیا تو ہم نے فوراً اپنا ہاتھ کھینچ لیا, جب افطاری کا وقت ہے ہمیں رکے ہوئے ہاتھ, اور جب اللہ اکبر کی آواز آئی ہم نے فوری طور پر بسم اللہ کی, کھجور اٹھائی اور منہ میں ڈال دی. گویا یہاں سے ہمیں یہ تربیت حاصل ہوئی, اور اس رمضان کی تربیت گاہ کے ذریعے سے ہمیں یہ فائدہ حاصل ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کچھ ہمارے لیے حلال کیا ہے اس کو ہم کھائیں, بڑی خوشی سے کھائیں. حلال ہوتا یہ بات کو کلو من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون. لیکن جن چیزوں سے اللہ نے منع کیا اور روکا ہے, جن چیزوں کو حرام قرار دیا ہے, ان سے ہم اسی طرح سے رک جائیں جس طرح رمضان میں ہمارے ہاتھ ان کھانے پینے کی چیزوں سے رکے ہوئے. اب دوسری چیز آپ دیکھ لیں, جو دوسری چیز ہے وہ ہے آرام اور سکون. یہ انسان کی خواہش بھی ہے اور انسان کے لیے ضرورت بھی ہے. اگر انسان آرام نہیں کرے گا تو دنیا کے اندر دوسرے دن وہ اپنی محنت مزدوری اور ضروریات اور فرائض کی ادائیگی جو کیسے کرے گا, اس لیے انسان کی ضرورت بنتی ہے. لیکن یہ صرف ضرورت کی حد تک ہی ہونا چاہیے. ہر انسان جب آرام کی تلاش کرنے لگتا ہے اور اس خواہش نفس کو جو ہے وہ پالنے لگتا ہے تو پھر وہ غافل ہو جاتا ہے, اور اس آرام کے مزے لینے کے لیے گنتوں جو ہے وہ سویا پڑا رہتا ہے, اور جب جاگتا ہے تو رات بھر عیاشیوں کے اندر, فلموں کے اندر, گانوں کے اندر, ڈانس ناچ گانے اور فاشی اور اریانی اور بے حیائی اور زنا اور شراب کے محفلوں کے اندر جو ہے وہ رات بھر جاتا رہتا ہے. تو گویا کہ انسان کے اوپر یہ غفلت طاری ہو جاتی ہے تو پھر وہ ان چیزوں کے اندر سکون تلاش کرنے لگتا ہے. لیکن اگر ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے اور طریقے کو دیکھیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی جو ہے وہ کتنے اعتدال کے مطابق ہر چیز اس کے اندر جو ہے وہ پائی جاتی ہے. آرام و سکون کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا سادہ طریقہ اختیار کیا. سونے کے لیے جو بستر استعمال کیا, ایک دن تھوڑا سا اس کو نرم بنا دیا گیا اور دوسرے دن وہ جو کچھ بوریا بسترا رکھا ہوا تھا اس کو اٹھا کر نکال دیا کہ آج میں تہجد کے لیے اٹھنے میں دقت ہوئی ہے, زیادہ آرام آ گیا. ایک موقع پہ ایک جو ہے وہ مونج وغیرہ کی جو چارپائی تھی اس کے اوپر ایسے ہی اللہ کے رسول آرام فرما رہے تھے, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے آپ اٹھ کر بیٹھ کے, تو اس چارپائی کے بان کے داغ آپ کے جسم پہ پڑے ہوئے ہیں. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ دیکھ کر رو پڑے, لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمر, وہ جو دنیا دار لوگ ہیں انہوں نے اللہ سے دنیا مانگ کر لی ہے, اور ہمارے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخرت میں عیش و عشرت رکھا ہے. تو اس دنیا میں آرام طلبی نہیں, بلکہ اس دنیا میں انسان محنت مشقت کے راستے کو اختیار کرے, قربانی اور اثار کے راستے کو اختیار کرے, اور دنیا آرام طلبی کے لیے نہیں ہے بلکہ یہاں وہ اس بات کی کوشش کرے کہ آخرت کی راحتیں اور آرام اس کے حصے میں, اس کے نصیب میں آئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کو سوتے بھی تھے اور اٹھ کر اللہ کی عبادت بھی کرتے تھے. تو میرے بھائی اور بزرگوں, ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس رمضان کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کس طریقے سے ہمیں اس بات کی تربیت دیتے ہیں کہ آدمی سوئے بھی اور جاگے بھی, آرام بھی کرے اور اٹھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت بھی کرے. عشاء کی نماز کے بعد عموماً انسان اس کے بعد آرام کرتا ہے, لیکن رمضان آ گیا تو اب آپ اس کے بعد آپ نے نماز تراویح ادا کرنی ہے, قرآن کی کچھ تلاوت کرنی ہے, قرآن کی تلاوت جو ہے اس کو سننا ہے, پھر آپ رات گہری نیند سو رہے ہیں, اور سحری کا وقت جو عموماً بڑی گہری اور میٹھی نیند کا وقت ہوتا ہے, آپ اس وقت سحری کے لیے اٹھتے ہیں. گویا یہاں سے آپ یہ تربیت حاصل کر رہے ہیں کہ میں آزاد اور خود مختار بنا کر چھوڑ نہیں دیا گیا ہوں کہ جب چاہوں سو جاؤں اور جب چاہوں اٹھ جاؤں, بلکہ آپ کو اس بات کی تربیت دی جا رہی ہے کہ جب اللہ کی طرف سے بلاوا آئے, پکارا جائے تو اٹھ کر کھڑے ہو جاؤ. اب سحری کھانے کے لیے اٹھ گئے, آپ سنت ہے سحری کھانا. اب آج سحری کھانے کے لیے آپ نیند سے بیدار ہو گئے, سنت سحری ہے. لیکن اس کے رمضان ختم ہوا تو آپ کو صبح نماز فجر کے لیے فرض کے لیے پکارا جا رہا ہے, آپ دس سے مس نہیں ہو رہے ہیں, تو کیا تربیت حاصل کی آپ نے رمضان میں؟ کوئی فائدہ نہیں ہوا آپ کو اس تربیت کا. اسی طریقے سے آپ جو تیسری چیز ہے آپ اس کو دیکھ لیں, وہ تیسری چیز ہے جنسی لذت. اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسا تربیتی نظام رکھا ہے, رمضان میں پورا دن اگر مرد اور عورت, بیوی اور خامن دونوں تنہا بھی ہیں اور ان کے اندر یہ خواہش پیدا ہوتی ہے تو وہ اس کو کنٹرول کرتے ہیں. اور ویسے بھی روزہ ایک ایسی چیز ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نوجوانوں کو اس بات کی تعلیم دی اور ہدایت کی کہ اگر ان کو شادی کے لیے حالات میسر نہیں ہیں تو وہ روزہ رکھیں اور اس کے ذریعے جنسی لذت اور خواہش کو جو ہے وہ کنٹرول کریں. کتنا مؤثر ہتھیار ہے اس جنس کو کنٹرول کرنے کے لیے. تو میرے بھائی اور بزرگوں, یہ تربیت جو انسان اس رمضان کے مہینے سے حاصل کرتا ہے کہ اگر اس کے اندر یہ خواہش پیدا ہوتی ہے اور اس خواہش کو پورا کرنے کے لیے اس کے پاس حلال ذریعہ بھی موجود ہے لیکن اس کے باوجود اللہ نے اس کو منع کر دیا, تو دن بھر وہ جو ہے اللہ کے حکم کی پابندی کرتا ہے. تو کیا یہاں سے یہ تربیت حاصل نہیں ہوتی کہ جب رمضان کا مہینہ ختم ہو جائے تو اس جنسی لذت کو حاصل کرنے کے لیے, اس خواہش کو پورا کرنے کے لیے اللہ نے حرام کیے ہوئے ہر راستے کو چھوڑ دیا جائے؟ ولا تقربوا الزنا ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن, فوش اور عریانی اور بے حیائی اور زنا کے قریب تک مت پھٹکو. اس جنسی خواہش کو کنٹرول کرنے کے لیے رمضان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس طریقے سے انسان کو ایک پورا تربیتی نظام دے دیا. اس نظام سے گزرنے کے بعد کم از کم اسے یہ تربیت تو حاصل ہونی چاہیے کہ آئندہ رمضان تک وہ اپنی خواہش کو جو ہے وہ کنٹرول کر کے وہاں سے اس کو پورا کرے جہاں سے اللہ اور اللہ کے رسول نے اجازت دی ہے. اور وہ اجازت یہ ہے کہ انسان اس خواہش کو پورا کرنے کے لیے حلال یعنی اپنی منقوہ بیویوں کے پاس جائے, ان سے اپنی خواہش کو پورا کرے. تو اس ساری گفتگو کا جو خلاصہ اور نچوڑ ہمارے سامنے آتا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو تربیتی ایک موقع ہمیں دیا ہے, اس تربیتی نظام سے گزر کر ہمارے اندر وہ صلاحیت اور وہ استعداد پیدا ہوتی ہے جس سے انسان شعوری طور پر اس بات کا یقین حاصل کرتا ہے اور اس کے دل کے اندر یہ یقین پیدا ہوتا ہے اللہ حاضر و ناظر ہے, موجود ہے, مجھے دیکھ رہا ہے. یہ کیفیت اگر پیدا ہو جائے تو بتائیے کہ پھر انسان اپنے آپ کو اس اللہ کی نافرمانیوں سے بچا سکے گا یا نہیں؟ یہ کیفیت جو ہے انسان بھول جاتا ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے اور اسی بھول کی وجہ سے وہ گناہ کر بیٹھتا ہے. تو اس رمضان کے ذریعے سے یہ شعور دل کے اندر پیدا ہوتا ہے اور بیدار ہوتا ہے اور یہ ایمانی قوت پیدا ہوتی ہے اور یہ طاقت پیدا ہوتی ہے جس کے ذریعے سے انسان کو جو ہے یہ مقام حاصل ہوتا ہے کہ وہ ہر وقت پوری زندگی گزارتے ہوئے یہ احساس رکھتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے. اس رمضان کے ذریعے سے انسان کے اندر صبر اور نفس ضبط کی وہ صلاحیت اور قوت اس کے اندر پیدا ہوتی ہے جس کے ذریعے سے وہ اپنی خواہشات کو کنٹرول کر کے شریعت کے تابع بناتا ہے. جیسا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یکون حواہ تبلی ما جئت بہ, جب تک ان خواہشات کو شریعت کے تابع نہیں بناؤ گے ایمان والے ہی نہیں ہو سکتے, مومن نہیں بن سکتے ہو. اور تیسری بات یہ ہے کہ روزے سے ایمان اور تقویٰ کا وہ نور حاصل ہوتا ہے جس کے ذریعے سے آدمی خیر و شر اور حق و باطل کے درمیان جو ہے وہ تمیز کرتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ مجھے اور آپ کو یہ ماہ مبارک نصیب فرمائے اور اس رمضان کے جو مقاصد اللہ نے بیان فرمائے ہیں اللہ ہمیں اس بات کی توفیق دے کہ ہم شعوری طور پر ان کو سمجھیں اور ان کو حاصل کرنے کی کوشش کریں, اور ان کو حاصل کرنے کے لیے جو لائحہ عمل ہے وہ ہے جو گزشتہ درس میں نے آپ کے سامنے بیان کیا تھا. اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علیہ نبینا.
Visit tazkir.org.